الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کو ایک دن جانا بھی ہے. اس مسافرانہ زندگی میں وطن آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے، ساتھ ساتھ پیٹ کا انتظام بھی کرنا ہے. آٹا ہے، دال ہے، چاول ہے، ان چیزوں کی فکر کرنی ہے. روزہ نماز پڑھ کر جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی تیاری بھی کرنی ہے. دونوں کام کرنے ہیں. دنیا کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ پیٹ لگا دیا ہے، اس لیے اس کی بھی فکر کرنی ہے. اور جس مقصد کے لیے دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے، وہ فکر بھی کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے پردیش میں ہمارے ذمے دو قسم کی ذمہ داریاں عائد کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر ہم اپنی بیوی بچے، ماں باپ کے لیے ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں، چاہے دکان کے ذریعے یا ملازمت کے ذریعے، جو بھی روزی کا ذریعہ اختیار کریں. کوئی مچھلی بیچ رہا ہے، کوئی انڈے بیچ رہا ہے، کوئی مرغی بیچ رہا ہے، کوئی سبزی بیچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے روزی کے اتنے بے شمار دروازے کھولے ہیں، بس کچھ نہ پوچھیں کیا ٹھکانا ہے ان کی رحمت کا. ایک ٹھیلا لگانے والا بھی اچھی خاصی کمائی کر لیتا ہے، لیکن ان تمام ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک دن ایسی جگہ جانا ہے جہاں ہمارے ماں باپ، بیوی بچے اور دنیا میں رہنے والے کوئی بھی ہمارا ساتھ نہیں دے گا. اللہ کا حکم سمجھ کر ہم دنیا میں ان کے حقوق ادا کریں، لیکن اس منزل کو بھی یاد رکھیں جو منزل ہمارے سامنے آنے والی ہے، جہاں ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. سب سلام کر کے چلے جائیں گے. وہ آخری منزل جب انسان کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو بزبان حال کیا کہتا ہے؟ شکریہ قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ. اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم. وہاں سے تو اکیلے ہی جانا پڑے گا. تو کوئی شخص پردیش میں رہ کر بہت بڑا مکان بنا لے، بہت بڑا کاروبار جما لے، اس کے پاس بے شمار کاریں ہیں، مکان بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق خراب ہے. آخرت میں کام آنے والے اعمال کی اس نے تیاری نہیں کی تو کیا کہا جائے گا؟ پردیش کا تو رئیس بن گیا، پردیش میں تو رئیس بن گیا، لیکن آخرت کا غریب بن جائے گا. یہ ایک شخص نے مکان بنایا، بال بچوں کو پڑھایا، اللہ نے دنیا میں شاندار زندگی، مال دولت دیا، لیکن جب اللہ کے پاس گیا جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں اس کا معاملہ گڑبڑ ہو گیا. تو یہ شخص عقل مند کہلائے گا یا بے وقوف؟ ظاہر بات ہے بے وقوف کہلائے گا. کیوں؟ پردیس میں خوب کمائے اور پردیس ہی میں گوا دیں، وطن کچھ نہیں بھیجا. ایسے شخص تو سب بے وقوف کہتے ہیں. یہاں سے بھیجتے ہیں امریکہ کمانے کے لیے، وہاں کی کمائی وہیں اڑا دی. وطن اپنے یعنی پاکستان کچھ نہیں بھیجتا ہو. اس کو معلوم ہے کہ مجھے ایک دن بدن میں یہ چھوڑ کے پاکستان جانا ہے، تو وہاں کی کمائی یہاں بھیجتا اور یہاں شاندار گھر بناتا اور مزے سے رہتا. تو دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، یہ پردیش ہے، ہمارا وطن نہیں ہے. اصل وطن ہمارا آخرت ہے. دنیا میں کمانا ہے، کمائی کر کے نیک اعمال کے ذریعے سے، تقوی سے، اللہ کو راضی کرنے سے، حقوق العباد کے یہ حقوق ادا کرنے سے، یہ سب چیزوں سے ہماری آخرت کی انویسٹمنٹ ہے. ہمارا سارا یہ کام آخرت میں انویسٹ ہو رہا ہے، وہاں جا کے سب ملے گا ہمیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں. تابعی اس بزرگ کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا ہو، اور صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو. تو حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم بزرگ محدث ہیں اور تابعی بھی ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کر دیجیے, مگر آئی ایم ویری ویری بیزی, مختصر جامع شورٹ ٹائم ہے, وقت کم ہے, نصیحت کیجیے لیکن لمبی چوڑا آواز نہ سنائیے, میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. اگر میرے دوستو آج کی مجلس میں اس ایک نصیحت, ایک تابعی کی نصیحت ہمارے آپ کے دل میں اتر جائے تو اللہ کی رحمت سے کام بن جائے گا, ہمارا سننا سنانا قبول ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. وہ نصیحت کیا ہے غور سے سنیں, فرماتے ہیں کہ اعمل للدنیا بقدر مقامک فیہا وللآخرت بقدر مقامک فیہا, دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے. اور سب کو معلوم ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا, آخرت میں تو ہمیشہ رہنا ہے, جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے اتنی ہی عظیم و شان محنت کرو, اور دنیا کا قیام عارضی ہے, یہاں کے لیے زیادہ محنت کرنا بیوقوفی ہے. بتائیے کیسی جامع نصیحت ہے, بس اس کو یاد کر لیں اور دل میں بٹھا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کفا بالموت واعظا, موت کی یاد ہدایت کے لیے کافی ہے, موت کی یاد بہترین واعظ ہے جس سے بیٹری چارج ہو جاتی ہے. اچھے صحبت میں بیٹھیے, جہاں کہیں نیک باتیں ملیں وہاں جاؤ. دیکھو پہلے لوگ کہاں سے کہاں جا کر دین سیکھتے تھے, لوگوں نے کیسی مشقتیں اٹھائیں دین سیکھنے کے لیے. اگر انسان کا دھیان رہے گا کہ میں مسافر ہوں دنیا میں, نہ کسی سے لڑے گا نہ جھگڑے گا, نہ اپنے حق کے پیچھے بھاگے گا نہ کسی کا حق تلفی کرے گا, جو کچھ دنیا میں ہے سب یہی رہے گا, دنیا سے خالی ہاتھ جائے گا. اللہ کے پاس جو اس نے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے وہ ساتھ جائیں گے اس کے. اللہ تعالیٰ کے لیے میرے دوستوں محبت کرنا بہت بڑی نعمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی سے اللہ کے لیے محبت کرے, خاندان کے لیے نہیں, رشتہ داری کے لیے نہیں, بزنس کا تعلق نہیں, صرف یہ سوچ کر محبت کرے کہ اللہ سے تعلق رکھتا ہے, چلو اس کی زیادت کر لو بھائی, 70,000 فرشتے اس آدمی کے ساتھ چلتے ہیں اور کیا دعا کرتے ہیں, یصلون علیہ ای یستغفرون لہ, راستے پر اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دیجئے. اور دوسری دعا کیا کرتے ہیں, ربنا انہ وصل فیک ای لاجلک, یا اللہ یہ آپ کے لیے ملنے جا رہا ہے, فصلہ, لہذا اس کو اپنا قرب بتا فرما دیجیے. بتائیے اللہ سے اللہ کے لیے تعلق کرنا کسی کے ساتھ کتنی بڑی نعمت ہے. 70,000 فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں آپ کو, کتنے 70,000 فرشتوں کی, معصوم مخلوق کی دعائیں ملتی ہیں. آج دنیا کے لیے تو تعلق ہم بڑھا دیتے ہیں, کاروباری حضرات ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کسی کا اثر رسوخ ہے, بہت اچھا کاروبار, تاجر آدمی ہے, اس سے تعلق کام کر لیں گے اس کی بنیاد پہ تو کچھ فائدہ ہو جائے گا ہمیں. اللہ کے لیے محبت کرنا, تعلق کرنا, اس کے لیے فضیلت آئی ہے. سارے تعلقات تو دنیا ہی میں رہ جائیں گے نا, لیکن جو تعلق اللہ کے لیے ہوگا وہ بڑا کام دے گا. یہ تعلق میدان محشر کی گرمی میں بھی کام دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دو بندے آپس میں اللہ کے لیے محبت کریں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو عرش کا سایہ دے گا. جس دن سورج قریب آنے سے لوگوں کی کھوپڑیاں گرم ہو رہی ہوں گی, کھول رہی ہوں گی جیسے ہانڈی پکتی ہے, اس وقت اللہ تعالیٰ ان دو بندوں کو بلائیں گے کہ تم دونوں آپس میں میری وجہ سے محبت رکھتے تھے, لہذا تم ہمارے سائے میں آ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل کتنا پسند ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ عمل کتنا پسند ہے میرے دوستوں, تو اس وقت میں نے آپ کے سامنے جو ہے تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو تم اللہ سے ڈر کے رہو، تقویٰ والی زندگی اختیار کرو، لیکن اللہ والی زندگی کیسے ملے گی؟ کونو مع الصادقین، جب اللہ والوں کے ساتھ رہو گے. ایک شاعر فرماتے ہیں کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. اللہ کا راستہ مشکل ہے، نماز روزہ آدمی کو مشکل لگتا ہے، جبکہ اکھاڑے میں پہلوان لوگ 1000 دفعہ ڈنڈ بیٹھک کرتے ہیں، لیکن انہیں 2 رکعت پڑھنے کا کہہ دو تو کہتے ہیں کہ مولانا یہ کام بہت مشکل ہے. صبح صبح جائیں گے جم چلے جائیں گے اور کتنا وزن اٹھا لیں گے، اٹھل اٹھل بیٹھک کرتے رہیں گے، ورزشیں کرتے رہیں گے، ایکسرسائز کرتے رہیں گے، صبح چہل قدمی کر لیں گے صحت اچھی کرنے کے لیے، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنا فجر کی مشکل معلوم ہوتا ہے. کیوں؟ جس کی محبت غالب ہوتی ہے اس کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. دنیا کی محبت غالب ہوگی تو دنیا کے لیے ہر مشقت اٹھانا آسان ہو جاتا ہے. اللہ کی محبت غالب ہوگی تو اللہ کے لیے ہر تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جائے گا. یہ تو ہمارے اوپر ہے، ہم کس کی محبت کو اپنے اوپر غالب کرنا چاہتے ہیں. اللہ کی محبت غالب کریں گے تو دنیا مغلوب ہو جائے گی، اللہ تعالی ہمارے ہر کام میں آسانیاں پیدا کریں گے. جن لوگوں نے اللہ کی محبت کو غالب رکھا ہے ان کا حال دیکھیں، اور جن لوگوں نے دنیا کی محبت کو غالب رکھا ہے ان کا حال دیکھیں. اللہ تعالی ہمیں یہ نمونے دن رات اپنی آنکھوں سے دکھاتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں. جو اللہ والے ہیں، جنہوں نے اللہ کی محبت کو غالب رکھا ہوا ہے، ان کی زندگی کا جائزہ لیں کیسے سے شب و روز گزرتے ہیں، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں ان کے حالات کا جائزہ لیں. آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ اطمینان اور سکون کے ساتھ کون رہ رہا ہے، بے چینی کا عالم کہاں پہ ہے. تو نمازیوں کو مشکل ہے نماز پڑھنا، نماز کیوں مشکل لگ رہی ہے؟ وہاں 50-100 کے جی اٹھا لیتے ہو، نماز تو صرف 2 رکعت 4 رکعت ہی رہے. اور یہ اس لیے کہ اللہ والوں کی صحبت نہیں نصیب ہوئی. جسمانی پہلوان کی صحبت کی وجہ سے جناب آدمی کتنا کر لیتا ہے. جس طریقے سے جسمانی پہلوان آپ کو تندرست کر دیتا ہے، ایسی ایسی ورزشیں بتاتا ہے کہ آدمی موٹا تگڑا اور جناب باڈی بلڈر بن جاتا ہے. تو میرے دوستو، جب روحانی پہلوانوں کی صحبت مل جائے گی تو فجر ہی نہیں تہجد بھی پڑھنے لگو گے. لوگ کہتے ہیں کہ نفس و شیطان مجھ کو دبائے ہوئے ہیں، اس لیے کاہلی سستی معلوم ہوتی ہے، اس لیے نماز نہیں پڑھتا. میرے شیخ العرب العجم عاری بل حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، محلے میں ایک بیچارہ کمزور آدمی ہے جس کو اس کا دشمن آ کر روزانہ تھپڑ لگا دیتا ہے، گنڈا قسم کا آدمی ہے، آ کے گھلی کرتا ہے، اس کو مارتا ہے، جب گھر سے نکلا 2-4 لگا دیے، اور یہ بیچارہ روتا ہوا چلاتا ہوا. ایک پہلوان سے اس نے کہا کہ میرا پڑوسی حاصل دشمن ہے، روزانہ میری پٹائی کر دیتا ہے، تماچے لگا دیتا ہے اور میں کمزور ہوں. اس نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں، تم 6 مہینے میرے پاس آ جاؤ، روزانہ 1 گھنٹہ آتے جاتے رہو، اپنا کاروبار بھی تو کرتے رہو، مرغی بیچو، انڈے بیچو، آلو بیچو، پیاز بیچو، مچھلی بیچو، جو بھی ہے تمہارا کاروبار، خوب انڈے کماؤ کھاؤ اور دودھ پیو، بس میرے پاس روزانہ 1 گھنٹے کے لیے آ جایا کرو، میں تمہیں ایسے ایسے دو پہ سکھاؤں گا، ورزش کراؤں گا، پھر تم دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے، کوئی فکر نہ کرو. لیکن یاد رکھنا، اکھاڑے میں جب تم میرے پاس آؤ گے نا تو وہاں ڈانٹے بھی پڑیں گی، غصے بھی پڑیں گے، مار پٹائی ہوگی. تو کچھ گھر میں جا کے بادام کھا لینا، دودھ پی لینا، اور کچھ یہاں کی محنت ہوگی. یہ نہیں کہ اکھاڑے میں تو گئے مگر دودھ بھی نہیں پیے، انڈا بھی نہ کھائے، خالی ورزش سے، خالی وہ ڈنڈ بیٹھک سے ایک کام نہیں چلتا. طاقت کی غذائیں بھی کھانی پڑتی ہیں. تو میرے دوستو خالی اللہ والوں کے پاس جانا بھی کافی نہیں ہوتا, وہاں جانا بھی ہے اور کچھ ان کا بتایا ہوا ذکر وظیفہ درود شریف بھی پڑھنا ہے. وہ تھوڑا سا ذکر بتائیں گے, زیادہ نہیں بتائیں گے, پریشان نہ ہو جائیں. ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی, ایک تسبیح درود شریف کی, ایک تسبیح اللہ اللہ کر لیں, انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں نور پیدا ہوگا, روحانیت بڑھتی چلی جائے گی اور نفس و شیطان آپ سے ڈرنے لگیں گے. تو بھائی اس پہلوان نے کہا کہ بھائی دو کام کرنے ہیں, آپ ایک گھنٹے کے لیے میرے پاس آ جائیں, اس کے بعد دودھ میں بادام پیس کر پینا پڑے گا اور اس کا خرچہ تمہیں خود اٹھانا پڑے گا, یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے. ورنہ جناب کوئی مرید کہے گا حضرت میری طرف سے آپ وظیفہ کریں, میری طرف سے آپ اللہ اللہ کر لیں, تو بتاؤ بھائی کوئی فائدہ ہوگا؟ اگر کوئی حکیم یہ کہہ دے کہ بھائی مرغی کا ایک انڈا مرغی کا سوپ پی لو, وہ کہے کہ حکیم صاحب یہ لیجئے آپ کی خدمت میں 100 روپے ہیں, آپ میری طرف سے خود ہی مرغی کھا لیا کریں اور انڈا بھی کھا لیا کریں, سوپ بھی پی لیا کریں. آپ جو مجھے بتا رہے ہیں کہ انگور کا رس بھی پیا کرو اور سیب کا جوس بھی پیا کرو, آپ خود ہی یہ لیجئے پیسے, آپ خود ہی یہ سب پی لیا کریں. کوئی کہتا ہے ایسے؟ وہاں تو جناب کھوپڑی میں عقل آ جاتی ہے, ایسا کوئی نہیں کہتا. ایسا اگر کوئی کہتا بھی ہے تو سمجھ سب کہیں گے بیوقوف ہے, پاگل ہے. تو جو دنیاوی معاملے کا یہ حال ہے تو روحانی یعنی اللہ کے معاملے میں یہ کہنے کا کیا حق حاصل ہے کہ بھائی ذکر بھی جناب پیر صاحب تم ہی کر لو, ہیں سارے کام تم ہی کر لو. ہاں کوئی فراڈیا قسم کا پیر ہو, 420 نمبر کا پیر ہو تو کہے گا تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جنت کا فلاں پلاٹ تمہارے نام الاٹ کر دیا ہے, تم کو نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, روزہ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, تمہاری طرف سے میں روزہ رکھوں گا, یہاں تک کہ تمہاری طرف سے پل سرات پر بھی چلوں گا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز, مگر میں تمہاری طرف سے چلوں گا, تو میرے کندھے پر بیٹھ جانا. یہ دیہات کا قصہ ہے, میرے شیخ عبداللہ نے سنایا تھا. یہاں ایک فراڈیا پیر تھا. اب جناب مرید صاحب تو خوش ہو گئے کہ ارے ایسا پیر کہاں ملے گا جو ہمیں اپنے کندھے پہ اٹھا کر پل صراط کو پار کرائے گا. چلے تجھے ایک کھیت لکھ دوں پیر صاحب. پیر نے سوچا کہ یار جلدی جلدی کھیت اپنے نام لکھوا دوں, ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس کی نیت خراب ہو جائے. فوراً اس مریض سے کہا کہ ہمیں دکھاؤ تم نے میرے نام کون سا کھیت کیا ہے. تو مریض اسے کھیت دکھانے لے گیا. بارش کا دن تھا, کھیت کے درمیان میں پیدل چلنے کے لیے مٹی کے ایک مونڈیر سی ہوتی ہے, بارش کی وجہ سے اس پر پھسلن ہو جاتی ہے. تو پیر صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز پل صراط پر تجھے کندھے پر بٹھا کر لے چلوں گا, جناب اسی پیر کا پیر اس مونڈیر پر سے پھسلا تو دھڑم سے گر گیا, حالانکہ وہ 1 فٹ کی مونڈیر تھی. تو جب پیر گرا تو مرید نے پیر کی پیٹھ پر ایک زوردار لات ماری, کہا کہ جھوٹے فراڈیے تم نے کہا تھا کہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز پل صراط پر تجھے کندھے پہ بٹھا کے لے چلوں گا, اور میں اس لالچ میں تجھے کھیت دکھنے کے لیے تیار ہو گیا تھا, لیکن جب تو 1 فٹ کی مونڈیر پر نہیں چل سکتے تو پل صراط پہ تو کیا خاک چلے گا. تو خیر یہ تو عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ سے بڑھ کر بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے بڑھ کر شیخ شہاب الدین سہروردی سے بڑھ کر کون دوستوں بڑا ہے اس زمانے میں کوئی ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ نے کیا اپنے مشائخ کے ذمہ کیا تھا یہ کام؟ نہیں, خود بھی اللہ اللہ کرتے تھے وہ, ہیں ان لوگوں نے بڑی محنتیں کی, بڑا اللہ اللہ کیا, اپنے کو جلا کر خاک کر دیا. میرے شیخ رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے, اس کے جرے تو کس نہ بسائے, اس کے جرے تو کس نہ بسائے. جو اپنے کو جلاتا ہے اسی کا ایمان خوشبودار ہوتا ہے. کتنی کتنی عبادتیں, کتنی کتنی محنتیں انہوں نے کی, اللہ کے راستے غم اٹھائے, گناہوں کو چھوڑا. تو روحانی معاملہ میں یہی کرنا ہوتا ہے کہ بزرگوں کے پاس بھی جانا ہوتا ہے اور وہ جو تھوڑا سا ذکر بتاتے ہیں اس پر بھی عمل کرنا ہوتا ہے. ان کے اکھاڑے میں آؤ, ان کی صحبت میں رہو اور پھر اپنے گھر جا کر اللہ اللہ بھی کرو. میں شیخ فرماتے تھے کہ جو لوگ محروم رہتے ہیں ان کی محرومی کی وجہ یہی ہے کہ بزرگوں سے ملتے تو ہیں مگر گھر میں کوئی روحانی غذا نہیں کھاتے, اس لیے کامیاب نہیں ہوتے. شیخ نے جو وظیفہ بتایا, ذکر بتایا ہے, شیخ کے پاس رہتے ہیں وہ گرمی تو رہتی ہے لیکن وہ گرمی مستقل تو نہیں رہتی نا. جب شیخ سے دور چلے جاتے ہیں تو پھر ذکر اللہ کی حرارت سے ایمان گرم رہتا ہے. اگر وہ بھی نہیں کریں گے تو ایمان ٹھنڈا ہو جائے گا, ٹھنڈک آ جائے گی, گرمی ختم ہو جائے گی. اس لیے ذکر اللہ کا نانا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں سمجھتے ہیں کہ ساری ذمہ داری پیر کی ہے. پیر کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ راستہ بتائے گا, ذکر بتائے گا, راتوں کو تمہارے لیے دعا مانگے گا, روئے گا. لیکن اگر خود کچھ نہیں کرو گے, خود زہر کھاؤ گے تو کیا صحت پاؤ گے میرے دوستو. میرے شیخ فرماتے تھے کہ ورلڈ چیمپئن باکسر پاکستان آئے اور مرغیوں کا سوپ پیے اور انڈے کھائے اور ساتھ ساتھ کوئی بدبیزی بھی کر لے تو فائدہ پہنچے گا اس کو. دوستو, ولی اللہ بننے کے لیے, اللہ کا دوست بننے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ایک تو اللہ کے دوستوں سے ملنا, دوسرا خود بھی دوستوں والے اعمال کرنا. مشکل کام ہے, کتنا آسان نسخہ ہے بھائی. اعمال تو کرتے ہیں, صبح سے لے کے شام تک کام تو کرتے ہیں, لیکن اگر ہم اہل اللہ کی نقل اتار کے کام کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت بھی ہمیں عطا فرما دیں گے. لباس ویسا پہنیں, چہرہ ویسا رکھیں, اخلاق ویسے رکھیں, غصے میں کیا کرنا ہے وہ کیا کرتے تھے, بدگمانی نہیں کرنی کسی کے بارے میں, تحمل سے کام لینا ہے. کسی نے کوئی مزاج کے خلاف بات کہہ دی تو اس کا کیا رد عمل ہونا چاہیے. آپ نے ویسے بھی الو کہہ دیا, آپ نے الو کا پٹھا کہہ دیا تو فائدہ کیا ہوا. اہل اللہ کے اعمال بھی اختیار کریں. تو پھر جب آپ اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے ملیں گے تو نیک اعمال کی توفیق آپ کو خود ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. جیسے ایک آدمی شامی کباب کھا رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ سبحان اللہ کیا عمدہ کباب ہے, تو اس کے پاس بیٹھ کر آپ کا دل بھی کباب کھانے کو چاہنے لگے گا نا. اسی طرح اللہ کے عاشقوں کے سینے میں اتنا درد بھرا دل ہوتا ہے کہ وہ اس محبت سے اللہ کا نام لیں گے کہ ان کی صحبت میں آپ کا دل تڑپ جائے گا, آنکھیں اشکبار ہو کر آنسوں سے تر ہو جائیں گی. وہ جس محبت سے اللہ کا نام لیتے ہیں اس کا کچھ مزہ نہ پوچھو. نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا, ذکر میں تاثیر دور جام ہے. تو میں حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ عرض کر رہا تھا, جو تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا. بتائیے کتنے بڑے درجے کے لوگ ہوں گے. تو ان سے ایک شخص نے مختصر نصیحت کی درخواست کی. تو یہ یاد کر لیں, اگر یہ ایک ہی نصیحت ہم یاد کر لیں تو میری اور آپ کی ہدایت کے لیے کافی ہے. مختصر وقت میں مختصر نصیحت فرمائی آپ نے, دو جملے. نمبر ایک, دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے. نمبر دو, آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے. اب دونوں زندگیوں کا بیلنس اور توازن نکالو. بتاؤ بھائی وہاں کتنا رہنا ہے اور یہاں سے جا کر واپس بھی نہیں آنا. کیا وہاں سے تو واپس آیا ہے؟ یہ معاملہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے, یاد رکھیں. وہاں جا کر پھر کوئی واپس نہیں آیا. قبرستان سے کچھ چلے آ رہے ہیں کہ چلو بھائی اپنا گھر بار دیکھ لیں. کوئی آئے ہیں واپس اپنا گھر بار دیکھنے کے لیے, بچوں کی خبر لینے کے لیے کہ میرے بچے بےچارے یتیم ہو گئے, پتہ نہیں کیا ان کا حال ہو رہا ہوگا, چلو ان سے مل کے آتے ہیں. ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا, نہ کوئی آئے گا نہ کوئی واپس آئے گا. وہاں سے ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے گئے, کبھی واپس نہیں آئیں گے. اس لیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی زندگی کے لیے اتنی محنت کرو, نماز روزے میں اتنا دل لگاؤ جتنا وہاں رہنا ہے, اور دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا یہاں رہنا ہے. یہ دو جملے اگر سونے کے پانی سے لکھ لیے جائیں تو ان کے حق ادا نہیں ہو سکتا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے یہی چیزیں اپنے کارڈ پہ لکھوا رکھی تھی, زندگی کا ویزا ناقابل توسیع نامعلوم المیعاد. اپنا وزٹنگ کارڈ ہوتا ہے نا, اس میں یہ میرے شیخ نے یہ دو جملے لکھوا رکھے تھے, زندگی کا ویزا ناقابل توسیع نامعلوم المیعاد. یعنی زندگی کا ویزا بڑھ نہیں سکتا اور کچھ معلوم نہیں کہ کب ختم ہو جائے. جیسے آپ دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو اس ملک کے سفارت خانہ کا سفیر اس کے اوپر مہر لگاتا ہے جس سے ویزا ختم ہونے کی میعاد معلوم ہو جاتی ہے. لیکن دنیا میں تو پیسے دے کر ویزے کی مدت بڑھا دی جاتی ہے, مگر زندگی کا ویزا ناقابل توسیع نان ایکسٹینڈر. جتنے بھی دفاتر ہیں اگر حکومت پاکستان سب جگہ یہ لکھوا دے تو ان شاء اللہ تعالیٰ سب کو آخر کی یاد رہے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک انگوٹھی بنوائی تھی جس سے فرمان مملکت جاری کرنے کے بعد اس پر مہر لگاتے تھے. اس پر لکھا رہتا تھا کفا بالموتی واعظن یا عمر, یعنی واعظ کے لیے موت کی یاد ہی کافی ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے خلیفہ, کتنے بڑے صحابی تھے کہ جس وقت یہ اسلام لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آئے عرض کیا, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے آج آسمان پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں, فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی پر لکھوا رکھا تھا کفا بالموتی واعظہ, موت کے لیے آواز کے لیے موت کا دھیان کافی ہے. کسی کو اگر کوئی آواز نہ ملتا ہو, کوئی مولانا نہ ملتے ہوں, تو بس اکیلے میں سوچ لے کہ ایک دن ہمارا جنازہ قبر میں اترے گا اور کچھ پتا نہیں کہ موت کس وقت آئے گی. ہلکا سا دھیان بس رہے, آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, روح رگ رگ سے نکالی جائے گی, قبر میں میت اتاری جائے گی, تجھ کو تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. کسی کو شبہ نہیں ہے اس کام میں, آنے والی کس سے ٹالی جائے گی. ہیں خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹر دنیا کے ڈاکٹر بلاؤ, چاہے امریکہ کے ڈاکٹر بلاؤ, چاہے روس جرمن کے ڈاکٹر بلاؤ, جانے والے کو دنیا سے کوئی نہیں روک سکتا. بڑے بڑے ڈاکٹر بھی آ جائیں, ڈاکٹر خود اپنی جان پہ قابو نہیں ہوتا, ان کو اپنی روح کو نہیں روک سکتے. ہاں آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, روح رگ رگ سے نکالی جائے گی, قبر میں میت اتاری جائے گی, تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. کیا شاعری ہے ماشاءاللہ, سبحان اللہ, پورا آواز ہے, شاعری نہیں ہے پورا آواز ہے. زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور, قبر میں میت اترنی ہے ضرور. سبحان اللہ. کر لے جو کرنا آخر موت ہے, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. تو میں دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نیک بننے کے لیے، ولی اللہ بننے کے لیے ایک نسخہ بتایا ہے کہ ایمان والو، اگر تم اللہ والی زندگی چاہتے ہو، تقوی والی زندگی چاہتے ہو، تو کونو صادقین، کاملین بزرگان دین کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کی صحبت میں رہو. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ والوں کی صحبت سے کیسے کیسے لوگوں کی کایا پلٹ جاتی ہے. بڑے بڑے شرابی کبابی ولی اللہ ہو جاتے ہیں. ایک بزرگ شاعر کہتے ہیں، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. اللہ سے ملنے کا یہی ایک راستہ ہے کہ جو اللہ سے ملنے والے ہیں ان سے دوستی کر لو، انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ آپ بھی اللہ والے بن جائیں گے. دیکھو ہندوستان کے آل انڈیا شاعر جگا مراد آبادی بہت شراب پیتے تھے. اپنے دیوان میں انہوں نے لکھا کہ پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے روزے حساب کا دھڑکا. پینے کو تو بہت شراب پی لی مگر اب قیامت کا دھڑکا لگ رہا ہے کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا. آخر کیا ہوا، خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی. عرض کیا، حضرت آپ تو گریجویٹ تھے، آپ کیسے اللہ والے بنے؟ یہ صورت اور یہ سیرت آپ کو کہاں سے ملی؟ فرمایا کہ تھانہ بھون میں حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس جاتا ہوں، ان کی صحبت میں رہتا ہوں. کہا کہ ہم بھی چل سکتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں تم بھی چل سکتے ہو. تو کہنے لگے کہ مولانا مجھے وہاں شراب پینے دیں گے؟ حضرت صاحب نے جواب دیا کہ حضرت سے پوچھ کر بتاؤں گا، ویسے شراب تو پینے نہیں دیں گے. جب خواجہ صاحب تھانہ بھون حاضر ہوئے تو حضرت کی معلومت رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا، حضرت جگر مراد آبادی آل انڈیا شاعر نے کہا ہے کہ میں تمہارے پیر کے پاس آنا چاہتا ہوں، سنا ہے کہ وہاں بہت لوگ جو ہیں انسان بن جاتے ہیں. دیکھو انسان بننا ہے اصل چیز. حضرت تھانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے، قلندر بننا، غوث بننا، قطب بننا، کسی کو شوق ہے کہیں اور چلا جائے. انسان جسے بننا ہے وہ اشرف علی کے پاس آئے. انسان جب بنے گا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا. وہ بڑے بڑے شرابی کبابی زانی ولی اللہ بن جاتے ہیں اللہ والوں کی صحبت میں. تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی اپنی قسمت آزما لیں، لیکن ہم تو شراب پئیں گے، بغیر زندہ نہیں رہ سکتے شراب پیے. کیا خانقاہ میں مجھے شراب پینے دیں گے؟ اللہ اکبر. کیا حضرت حکیم الامت نے جواب دیا، کہنے لگے خواجہ صاحب خانقاہ جیسی مبارک جگہ میں کیسے پینے دیں گے؟ حضرت نے فرمایا، خواجہ صاحب آپ نے جو ان کو جواب دیا تھا کہ حضرت وہاں شراب نہیں پینے دیں گے، تو آپ نے صحیح جواب نہیں دیا. آپ کو یہ جواب دینا چاہیے تھا، اگر جگر صاحب مل جائیں تو ان سے کہہ دینا کہ ہمارے شیخ نے یہ فرمایا ہے کہ تم خانقاہ میں نہ پینا، میں آپ کو اپنے گھر میں مہمان بنا لوں گا، میرے گھر میں جو چاہو پی لینا. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کافر کو مہمان بنا سکتے ہیں، تو میں بھی ایک گنہگار مسلمان کو مہمان بنا سکتا ہوں؟ بس اتنا سننا تھا کہ جگر صاحب زار و فتار رونے لگے اور فوراً تھانہ بھون پہنچ گئے. وہاں پہنچ کر حضرت سے عرض کیا، حضرت میرے لیے چار دعائیں کر دیجیے. ایک یہ کہ میں شراب چھوڑ دوں، نمبر دو داڑھی رکھ لوں، نمبر تین حج کراؤں، اور نمبر چار میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. اللہ اللہ، کیا عرض کروں دوستو. اللہ والوں کے ہاتھ جب اٹھتے ہیں، سبحان اللہ، حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا نہ جانے کیا آ نکلی ہوگی، کیا آنسو بہائے ہوں گے. اللہ والوں کے آنسو قبول ہو جاتے ہیں. جگر صاحب وہاں سے واپس جاتے ہی شراب چھوڑ دی. ہندوستان کے ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھا اور سب ڈاکٹروں نے کہنے لگے کہ جگر صاحب شراب پیے بغیر تمہارا زندہ رہنا مشکل ہے. جگر صاحب نے ڈاکٹروں سے کہا کہ اگر شراب جگر شراب پیتا رہے گا کب تک جیتا رہے گا؟ کہا کہ 8-10 سال اور زندہ رہیں گے. جگر صاحب فرمانے لگے کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ 8-10 سال شراب پی کر زندہ رہوں اور اللہ کے غضب کو لے کر اللہ کے پاس جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ جگر ابھی مر جائے، اگر مجھے اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی پر اللہ کی خوشی پر قربان ہو کر بھی موت آ جائے تو مجھے یہ موت عزیز ہے۔ پھر دوبارہ انہوں نے کبھی شراب نہیں پی۔ یہی جذبہ میرے دوست کو ہونا چاہیے، گناہ میں کتنا ہی مزہ آ جائے کب تک گناہ کرتے رہیں گے، اگر گناہ کی حالت میں موت آ گئی تو کس حالت میں ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اگر گناہ چھوڑنے میں ہماری موت بھی آ جاتی ہے اس موت کو لبے کہیں، گناہ نہ کریں، اللہ کے نافرمانی کو نہ کریں۔ اللہ کے رحمت سے پھر وہ انہوں نے شراب بھی چھوڑ دی اور پھر زندہ بھی رہے کتنا عرصہ، داڑھی بھی رکھ دی، حج بھی کرائے۔ داڑھی رکھنے کے بعد بمبے میں انہوں نے ایک شعر کہا تھا، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا۔ عجیب ان کا قصہ، ایک مرتبہ میرٹھ گئے، وہاں تانگے پر بیٹھے تو تانگے والا بھی یہ شعر گنگنا رہا تھا۔ تانگے والے کو خبر ہی نہیں تھی کہ جگر شاعر مسلمانوں کی طرح داڑھی رکھے ہوئے ہیں میرے تانگے پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور جناب وہ میرٹھ کا وہ تانگے والا کہتا جا رہا ہے، واہ واہ ہے، چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا۔ تو جگر صاحب رونے لگے، یا اللہ آج آپ نے وہ دن دکھایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، آج ہمارے نام تو مسلمان کے ہیں لیکن ہمارے کردار ہمارے اعمال مسلمانوں جیسے نہیں ہیں، صحیح معنی مسلمان اللہ ہم سب کو بنا دے، دیکھ کر جسے اللہ یاد آ جائے اسلام زندہ ہو جائے۔ اللہ والے اذا رو ذکر اللہ، جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتے ہیں، ایسا اللہ ہم سب کو بنا دے۔ گاڑی رکھ کر مسلمان کی صورت بنا لی انہوں نے، سبحان اللہ۔ آخری میں اللہ نے کیا کیا سے کیا نوازا، کہاں سے کہاں پہنچے ہیں، ایسے ایسے واقعات ہیں دوستو، اہل اللہ کی صحبت بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولی اللہ بننا چاہتے ہو، تقوی زندگی گزار کر میرے پاس آنا چاہتے ہو، دنیا جو ایک دن چھوٹ جائے گی تم سے، میرے پاس آ کے تمہیں آنا تو ہے ہی ہے، سب کو آنا ہے، لیکن میرے پاس آنے والوں کے 3 قسم کے رجسٹر ہیں۔ اب ہم سب فیصلہ کریں کہ کس رجسٹر میں نام لکھوانا چاہتے ہیں۔ نمبر 1 کفر پر مرنا، کافر ہو کر مرنا، نمبر 2 مومن تو ہیں مگر دنیا سے نافرمان بن کر گیا، سینما ہے، موبائل کے گندے پروگرام ہیں، عورتوں کو بدنظری کرنا ہے، بے نماز ہو کر جانا ہے، غیبت کرنا ہے، مسلمان ہیں لیکن نافرمان کے رجسٹر میں اندراج ہوگا، اس کا نام کیا ہے، مسلمان فاسق، نافرمان مسلمان، 2 ہو گئے۔ تیسری قسم ہے فرما بردار اللہ والا نیک مسلمان، سبحان اللہ۔ آپ سب لوگ انشاءاللہ تعالی تیسرے نمبر ہی کو پسند کریں گے، ہے نا؟ تو تیسرے نمبر میں داخل ہونے کا کیا طریقہ، اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے کہ دیکھو ویسے تو نفس سے مقابلہ آسان نہیں، گناہ چھوڑنا آسان نہیں، مگر تم کو آسان نسخہ بتاتا ہوں۔ یہ کیا جو شروع میں نے شعر پڑھا تھا، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چرا را کے جل گئے۔ اللہ والوں کے ساتھ جب ہاتھ میں ہاتھ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لاج رکھتے ہیں، ہم الجلسا لا یشقا جلیس، ہوں ایسے لوگ ہیں کہ جن سے پاس بیٹھنے والا بدبخت محروم نہیں رہ سکتا، سبحان اللہ۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، صحابہ کرام کی محبت نصیب فرما، اولیاء اللہ کی محبت نصیب فرما، ہم سب کو اپنی رحموں سے اللہ والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری دنیا میں بھی برکت عطا فرما، آخرت کے بھی میں بھی سب کام بنا دے اللہ۔ ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کا قرضہ ادا فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، اور جس کو کسی گناہ کی عادت ہو اس کا گناہ چھڑا دے، جو میاں بیوی کے آپس کی تلخیاں ہیں اور نفرتیں ہیں اے اللہ ان کو محبت میں اور شیرینی میں تبدیل فرما دیجئے، اپنے رحمت کے صدقے میں محبت پیدا فرما دیجئے اے اللہ، جس کو غصے کی بیماری ہے اے اللہ، بدگمانی کی، غیبت کی ہے، دنیا کی محبت کی ہے، دنیا کی محبت سے دل بھرا ہوا ہے اے اللہ، اپنی محبت غالب فرما دیجئے ہمارے دل کو، اپنی محبت سے بھر دیجئے، اپنے رحمت سے جن کی بیٹیوں کو رشتے نہیں مل رہے انہیں اچھے رشتے عطا فرما دیجئے اللہ، ان کی بیٹیاں مظلوم ہوں داماد ستا رہے ہیں اس داماد کو نیک اور رحم دل بنا دیجئے اے اللہ، جو مسلمان جس مصیبت میں مبتلا ہوں اے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے، مسلمان جس ملک میں مظلوم ہوں ان کو مظلومیت سے نجات نصیب فرما، ان کی عزت و شوکت کا انتظام فرما دے اے اللہ، مسلمانوں کو عزت اور عافیت دے اے اللہ، فلسطینیوں کو عزت اور عافیت دے دے اے اللہ، ایک زبردست مملکت ان کو عطا فرما دیجیے، یہود و نصارہ کو اے اللہ تعالیٰ جو اسرائیلی فوجی وہاں پہ ہیں اے اللہ ان کو ہلاک فرما دیجیے، اور جتنے بھی راستے ہیں اے راستے کھلے ہوئے ہیں ان کے اسلحہ اور لے جانے کے لیے اللہ سارے راستے بند کروا دیجیے اے اللہ، ختم فرما دیجیے، صفائے ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیجیے، جتنے بھی کافر ممالک مسلمانوں پہ ظلم ڈال رہے ہیں اے اللہ ان سب کو مغروب فرما، ان کی شر سے مسلمانوں کو محفوظ معمون فرما، سارے عالم کے مسلمانوں پر یا اللہ اپنی رحمت کی بارش فرما دے، اور یا اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، پیغام بھیجا ہے، امید وابستہ رکھتے ہیں اے اللہ کی رحمت سے سب کی نیک تمنائیں مرادیں پوری فرما دیجیے اللہ، ہماری شقاوتوں کو سعادت سے تبدیل فرما دیجیے، آمین یا رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر حقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ورحمتک یا ارحم الراحمین.